نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد ہر شخص کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ زندگی کے کسی بھی مرحلے پہ اللہ تعالی شانہ کی کوئی نافرمانی نہ ہو، اس کے لیے ایک تو علم چاہیے، جائز ناجائز اور حلال حرام کا، اور علم کے ساتھ پختہ یقین چاہیے کہ اللہ تعالی شانہ کی فرما برداری میں دنیا اور آخرت کا نفع ہے، اور اللہ تعالی شانہ کی نافرمانی میں دنیا اور آخرت کا نقصان ہے. تو علم صحیح ہو اور یقین پختہ ہو تو عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. یقین تو ہے اور بہت پختہ ہے کہ اللہ تعالی شانہ کی فرما برداری میں دنیا اور آخرت کا فائدہ ہی ہے، نقصان کبھی نہیں ہو سکتا. نظر یہ آ رہا ہے کہ سود لینے سے فائدہ ہوگا، سود لیں گے تو فائدہ ہوگا، نظریہ آ رہا ہے، انکم بڑھے گا، تجارت ترقی کرے گی، مگر یقین یہ کہتا ہے کہ سود لینا حرام ہے، اور جو سود لے گا وہ اللہ کی نافرمانی کرے گا، اور اللہ کی نافرمانی کرنے والا کبھی بھی نہ دنیا میں نہ آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتا. تو یہ علم اور اس کے ساتھ یہ یقین کہ اللہ تعالی شانہ کی فرما برداری پر اسے آمادہ کرے گا، اور اللہ تعالی شانہ کی نافرمانی سے بچائے گا. عقل یہ کہتی ہے کہ زکوٰۃ نکالنے سے نقصان ہوگا، زکوٰۃ نکالنے سے مال میں کمی آئے گی، اور ظاہر ہے کہ مال میں اگر کمی آئی تو تجارت میں بھی نقصان ہوگا، مگر یقین ہے کہ نہیں، زکوٰۃ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ تعالی شانہ کے حکم کو پورا کرنے میں نقصان کبھی نہیں ہو سکتا. تو دوست احباب جو چاہے کہیں، دنیا کے ایکسپرٹس جو چاہے کہیں، عقل کا فیصلہ جو بھی ہو، مگر یقین مستحکم ہو جائے، مضبوط ہو جائے، پختہ ہو جائے کہ اللہ کی فرما برداری میں نفع ہی نفع ہے، دنیا کا بھی آخرت کا بھی، نقصان کبھی نہیں ہو سکتا، اور اللہ کی نافرمانی میں نقصان ہی نقصان ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی نفع کبھی نہیں ہو سکتا، یہ یقین پختہ ہو جائے. علم تو ہے کہ یہ جائز ہے اور یہ ناجائز، مگر یقین نہیں ہے، تو حالات سے سمجھوتا کر لے گا، سرکمسٹانسز کے ساتھ کمپرومائز کر لے گا. یقین ہے مگر علم نہیں ہے، تو جب پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، تو یقین کے باوجود عمل نہیں کر سکے گا. تو علم صحیح چاہیے اور پختہ یقین، جب یہ دونوں چیزیں جمع ہو جاتی ہیں تو عمل بہت آسان ہو جاتا ہے. اور اگر کوئی محنت کر کے اللہ تعالی شانہ کی محبت کو اپنے دل میں اتار لیتا ہے، تو محبت ایسی چیز ہے کہ وہاں نفع نقصان کو کوئی نہیں دیکھتا، وہاں تو صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ مجھے جس سے محبت ہے وہ کہیں ناراض نہ ہو جائے، بس. یعنی یہ سب سے آسان طریقہ کہ دل میں اللہ تعالی شانہ کی محبت کو بسا لیا جائے. پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس میں نفع ہے یا نقصان. اگر 100% نقصان بھی اٹھانا پڑے تو وہ اپنے لیے سب سے بڑی کامیابی یہی سمجھتا ہے کہ مجھے جس سے محبت ہے وہ خوش رہے. سب سے آسان شکل یہ کہ اللہ کی محبت دل میں اتر جائے. پھر شیطان نفع نقصان کا وسوسہ دل میں نہیں ڈال سکے گا. پھر پوری دنیا ہمیں سمجھائے لیکن نہ، جو وہ چاہتے ہیں وہی میں کرنا چاہتا ہوں، بس ان کی چاہت میری چاہت. اريد وصاله ويريد هجري فاترك ما اريد لما يريد. عشق و محبت کا قانون ہی یہ ہے کہ جس سے عشق ہو جاتا ہے، جس سے محبت ہو جاتی ہے، اس کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں ہو سکتا. پھر وہ فضیلتوں کو نہیں دیکھتا کہ یہ عمل کروں گا تو اس کی کیا فضیلت ہے، میں یہ عمل کروں گا تو کتنا اجر ملے گا، کتنا ثواب ملے گا، میں یہ عمل کروں گا تو جنت میں مجھے کیا ملے گا، وہ یہ نہیں دیکھتا. وہ تو صرف اتنا دیکھتا ہے کہ میرا محبوب، میرا معشوق میرے اس عمل سے خوش ہوتا ہے. پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت ہے، یہ مستحب ہے، یہ نفل ہے. پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ حرام ہے، مکروہ تحریمی ہے، مکروہ تنزیہی ہے. وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس عمل کو کرنے سے میرے معشوق کو تکلیف ہوگی، اس عمل کو کرنے سے میرے معشوق کو خوشی ہوگی. بس تکلیف والی چیز کو چھوڑ دے گا اور خوشی والی چیز کو کرے گا. اريد وصاله، شاعر کہتا ہے کہ میں میرے محبوب سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، میں اس کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، مگر مجھ پر وہ خفا ہے. وہ یرید ہجری، اور اس نے مجھے یہ کہا ہے کہ میرے قریب مت آنا، میں تجھے دیکھنا نہیں چاہتا. تو دیکھو عاشق جو ہے وہ اپنے من کی بات کو اپنے معشوق کے من کی بات کے لیے قربان کر دیتا ہے. تو کہتا ہے کہ وہ تو مجھ سے ملنا، میں تو ان سے ملنا چاہتا ہوں، مگر وہ مجھے دیکھنا نہیں چاہتے، فَأَتْرُكُ مَا أُرِيدُ لِمَا يُرِيدُ, تو میں اپنی چاہت کو ان کی چاہت کے لیے چھوڑ دیتا ہوں, کوئی بات نہیں, نہیں جاؤں گا ان کے پاس, وہ مجھے دیکھنا نہیں چاہتے, بس اسی پر میں بھی خوش ہوں. تو عمل پر آنے کے لیے دو چیزیں ہیں, ایک تو علم اور علم کے ساتھ یقین, اور اس سے بھی اعلیٰ درجہ علم اور اس کے ساتھ محبت اور عشق. علم ہے یقین بھی ہے تو معلوم ہوگا کہ یہ چیز جائز, اس کے ساتھ یقین, یہ چیز فرض, اس کے ساتھ یقین ہے کہ اس کو کرنے سے دنیا اور آخرت کا فائدہ ہے. بس اس کے خلاف کوئی کچھ بھی کہے وہ ضرور کرے گا اس کو. یہ چیز حرام ہے, یقین ہے, پوری دنیا کہے کہ اس کو کرنے میں فائدہ ہے نہ کرنے میں نقصان, وہ کہے گا کہ نہ, یہ ہو ہی نہیں سکتا, میرے اللہ نے حرام کیا ہے اس کو کریں اور فائدہ ہو, نہیں ہو سکتا. سود میں فائدہ ہو, نہیں ہو سکتا. زکات میں نقصان ہو, نہیں ہو سکتا. شراب اور زنا میں فائدہ ہو, نہیں ہو سکتا. سچ بولنے میں, امانت داری کے ساتھ زندگی گزارنے میں نقصان ہو, نہیں ہو سکتا, ہو ہی نہیں سکتا. چاہے کوئی کمپیوٹر پر سمجھائے, کیلکولیٹر لے کر سمجھائے, حساب کر کے ورق پر سمجھائے, اور لاجک ہر اعتبار سے لگ رہا ہے کہ ہاں یہ جو کہہ رہا ہے صحیح ہے, مگر کہ نہیں, میرے اللہ کی نافرمانی میں نقصان فائدہ کبھی نہیں ہو سکتا, اللہ کی نافرمانی میں فائدہ کبھی نہیں, اور اللہ کی فرما برداری میں نقصان کبھی ہو ہی نہیں سکتا. یہ سچ بولوں اور نقصان نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہ فرمایا ہے کہ سچ بولنا انسان کو جنت کی طرف لے جاتا ہے, جھوٹ بولنے میں نفع نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جھوٹ جہنم کی طرف لے جاتا ہے. تو نظر آتا ہے کہ سچ بولوں گا, سچ بولوں گا تو 5,000 پاؤنڈ کا نقصان ہو جائے گا, اس لیے کہ جرمانہ دینا پڑے گا کورٹ میں, جج کے سامنے اعتراف قصور کر لوں گا کہ ہاں میں نے یہ جرم کیا ہے, تو میرے اوپر 5,000 کی سزا, اور 5,000 ہے نہیں, نقصان نہیں, نہیں نقصان نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا نقصان. وقتی تکلیف ہوگی مگر نقصان نہیں ہو سکتا. 5 مہینے کے بعد, 6 مہینے کے بعد, 8 مہینے کے بعد, 1 سال کے بعد اس سچ کا فائدہ نظر آئے گا. سچ بولے, اللہ نافع ہیں اور اللہ ضار ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ اس کائنات میں نفع کا اختیار بھی میرے ہاتھ میں ہے اور نقصان کا اختیار بھی میرے ہاتھ میں ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ بندہ اس کی فرما برداری کرے اور وہ مختار کل ہونے کے باوجود فرما بردار بندے کو نقصان پہنچائے اور نفع سے محروم کر دے, یہ ہو نہیں سکتا. نظر آتا ہے کہ جھوٹ بولنے میں فائدہ ہے, بینک میں 2,500 پاؤنڈ پڑے ہوئے ہیں, جھوٹ بولوں گا تو وہ بچ جائیں گے اور باقی 2,500 کے انتظام سے جان چھوٹے گی, جھوٹ بولو, نہیں ہو سکتا. یہ وقتی طور پہ نفع نظر آئے گا, 5 مہینے, 6 مہینے, 1 سال کے بعد اس کا وبال سر پر آئے گا دوسری شکل میں. یہ یقین بٹھاؤ میرے بھائیو, علم حاصل کرو, علم, صحیح العقیدہ, معتبر علماء کرام کی مجالس, ان کی تقاریر اور ان کی کتابوں کو پڑھ کر. آج کل مارکیٹ میں عجیب عجیب قسم کی چیزیں ملتی ہیں, ہمیں صحیح العقیدہ علماء کی باتوں کو پڑھنا ہے, ان کی باتوں کو سننا ہے. علم حاصل کرو, اور علم حاصل کرنے کے بعد جب معلوم ہو جائے کہ یہ جائز ہے یہ ناجائز, تو یقین پختہ رکھو کہ ناجائز کام کو کرنے سے کبھی بھی نفع نہیں ہو سکتا، فرض کام کو چھوڑنے سے کبھی بھی نفع نہیں ہو سکتا، فرض کو چھوڑوں گا تو نقصان ہی نقصان ہے، ناجائز کو کروں گا تو نقصان ہی نقصان ہے، ناجائز سے بچوں گا تو نفع ہی نفع ہے، فرض کو کروں گا تو نفع ہی نفع ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. تقسیم سے پہلے جب انڈیا میں انگریز کا راج تھا، اس وقت ایک زمین کے بارے میں مسلمانوں کا اور غیر مسلموں کا اختلاف ہو گیا. یہ سچا واقعہ ہے، کوئی حکایت نہیں ہے، اختلاف ہو گیا. مسلمان یہ کہہ رہے تھے کہ یہ زمین ہماری ہے، غیر مسلم یہ کہہ رہے تھے کہ یہ زمین ہماری ہے. مسلمانوں نے اس زمین پر دعویٰ کرنے سے پہلے ہوم ورک بہت اچھی طرح کیا تھا، اور کورٹ میں ثبوتوں کی بنیاد پر فیصلہ کیا جاتا ہے، صحیح غلط کی بنیاد پر فیصلہ نہیں ہوتا. کبھی کبھی جج کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ غلط، مگر وہ اسے ثبوت چاہیے. تو ثبوت ایسے تھے کہ مسلمان کیس جیت جاتے، بس قریب تھا کہ فیصلہ ہو جاتا. غیر مسلموں نے یہ کہا، بلکہ جج نے پوچھا مسلمانوں سے، چونکہ مسلم غیر مسلم کا جو فساد ہوتا ہے تو حکومت کے لیے کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے، تو بہت سینسٹیو ایشو تھا. تو مسلمانوں سے پوچھا کہ کیا ان لوگوں میں کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کی بات پر تمہیں اعتماد ہو؟ انہوں نے کہا نہ، کوئی نہیں. غیر مسلموں سے پوچھا گیا کہ مسلمانوں میں کوئی شخص ہے کہ جس کی بات پر تمہیں اعتماد ہو؟ کہا گیا ہاں، ان کے ایک مولانا صاحب ہیں اور ان کے بارے میں ہمیں پورا یقین ہے کہ وہ سچ ہی بولتے ہیں. اگر ان کو بلایا جائے اور اگر وہ یہ کہہ دے کہ یہ مسلمانوں کی زمین ہے تو تمہیں قبول ہوگا؟ انہوں نے کہا ہمیں قبول ہوگا. اگر وہ آ کر یہ کہہ دے کہ یہ مسلمانوں کی زمین ہے تو ہمیں قبول ہوگا. جج نے سوچا کہ میرے فیصلے سے بہتر یہ شکل ہوگی، اس میں فساد کا اندیشہ نہیں ہے. بلایا ان مولانا صاحب کو، مولانا صاحب آئے، ان سے پوچھا گیا کہ یہ زمین مسلمانوں کی ہے یا غیر مسلموں کی؟ انہوں نے کہا غیر مسلموں کی. غیر مسلموں کی، دیکھ لیا آپ نے، سچ بولا. اب سچ بولنے میں کتنے نقصان نظر آ رہے تھے، ایک نقصان تو یہ کہ زمین ہاتھ سے چلی جاتی، دوسرا نقصان یہ کہ مسلمانوں کی عزت، اسلام کی عزت. مگر نہیں، وہ سچ بولے اس لیے کہ ان کو یقین تھا کہ جھوٹ بولنا حرام ہے، لہذا جھوٹ بول کر کبھی کامیابی نہیں ہو سکتی. سچ بولنا فرض ہے، اس فرض کی ادائیگی میں 100% نفع ہے، یہ یقینی ہے. جج نے فیصلہ لکھ دیا غیر مسلموں کے حق میں، وہ زمین جو مسلمانوں کے ہاتھوں میں آ چکی تھی وہ چلی گئی. فیصلہ ختم ہو گیا، لوگ ٹوٹ پڑے ان مولانا صاحب پر. ہماری عقیدتیں بھی کمزور ہی ہوتی ہیں، جب تک ہمارے من کے مطابق کوئی چلتا رہے تو وہ بہت اچھے اور بہت بڑے، ہمارے من کے خلاف کوئی کام کرے تو دنیا میں ان سے بدتر کوئی نہیں. کل تک ہم ان کے لیے جان بھی دینے کے لیے تیار تھے، اب سلام کرنے کے لیے بھی تیار نہیں. ہماری عقیدے تو ایسے ہی ہوتی. تھے بڑے بزرگ, یعنی اس علاقے میں رہنے والے سب مسلمانوں کے وہ بڑے تھے, حضرت تھے, وہ بزرگ تھے, اسی لیے تو وہ غیر مسلم بھی ان کو پہچانتے تھے. ٹوٹ پڑے کہ تمہاری وجہ سے اسلام بدنام ہوا. شیطان ہیلے بہانے بھی کیسے, تمہاری وجہ سے مسلمانوں کی بے عزتی ہوئی, اسلام ذلیل ہوا. انہوں نے کہا کہ نہ, نہ جب تک میں کورٹ میں نہیں پہنچا تھا اس وقت تک مسلمان اور اسلام دونوں ذلیل ہو رہے تھے, میں جب پہنچا میں نے اسلام کو اور مسلمانوں کو ذلیل ہونے سے بچا لیا. اس لیے کہ مسلمانوں کی اور اسلام کی ذلت اس وقت ہوتی ہے جب اللہ کا حکم توڑا جاتا ہے, اللہ کی نافرمانی کی جاتی ہے. ادھر یہ لوگ بحث و مباحثہ میں پڑے ہوئے ہیں, ادھر وہ غیر مسلم آپس میں مشورے میں لگ گئے. انہیں بڑا تعجب ہوا کہ ایک شخص اتنا سچ بول سکتا ہے, ایک طرف پوری قوم, ایک طرف مذہب کا مسئلہ, اور بالکل کیس جیتنے والے, اور اس میں آ کر کے اتنا سچا. یہ جھوٹ اور سچائی دو ایسی چیزیں ہیں کہ دنیا کی ہر قوم سچ کو اچھا سمجھتی ہے اور جھوٹ کو برا, چاہے وہ مذہب کو مانے نہ مانے. تو انہوں نے آپس میں بات چیت کی اور ان کے بڑوں میں سے کسی نے کہا کہ 1300 سال کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام کی زبان اتنی سچی ہو سکتی ہے تو خود محمد کی زبان کتنی سچی ہوگی. ہمارے حنفی مذہب میں جو بڑے بڑے ائمہ گزرے ہیں ان میں ایک امام محمد رحمۃ اللہ علیہ, محمد ابن حسن الشیبانی رحمہ اللہ تعالی, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بہت بڑے شاگرد, اور اللہ ان کی قبر کو رحمتوں سے منور فرمائے. بہت بڑا احسان ہے امت پر ان کا, یہ بڑے بڑے علماء اور فقہا جو گزرے ہیں بڑا احسان ہے ان کا. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا ہم پر بہت بڑا احسان کہ انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے علوم کو منضبط کیا اور ہم تک پہنچا ہے, تو آج ہم دین پر عمل کر رہے ہیں. تو کسی غیر مسلم نے ان کی کوئی کتاب دیکھی اور کتاب سے بہت متاثر ہوا اور اس نے کلمہ پڑھ لیا اس کتاب کو دیکھ کر, اور اس نے یہ کہا کہ جب چھوٹے محمد کی کتاب ایسی ہے تو بڑے محمد کی کتاب کیسے ہوگی. تو کہا کہ بھئی یہ آدمی اتنا سچا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سچے ہوں گے, بس یہ زمین ہمیں مسلمانوں کے حوالے کر دینی چاہیے. مسلمانوں کے حوالے ہو گئی وہ زمین, اور ان میں سے کئی لوگ مسلمان ہو گئے, اسلام قبول کیا. تو دیکھو بظاہر یہ نظر آ رہا تھا کہ نقصان ہوگا ہمارا, کیا نقصان ہوگا, زمین چلی جائے گی, کیا نقصان ہوگا, اسلام ذلیل ہوگا, مسلمان ذلیل ہوں گے, مگر ان کو یقین تھا کیا کہ نا یہ نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا, یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم سچ بول کر اللہ کی فرما برداری کریں اور نقصان ہو, یہ ہو نہیں سکتا کہ جھوٹ بول کر ہم اللہ کی نافرمانی کریں اور فائدہ ہو, نہیں ہو سکتا. آج کل دیکھو جھوٹ بول کر ہم کیا کچھ نہیں کرتے, جھوٹ بول کر بینیفٹس لیتے ہیں. تو 200 کے ساتھ 100 اور مل جاتے ہیں 300, اور اگر سچ بولنے جاویں تو 200 ہی رہیں گے, تو دیکھو عقل کہتی ہے، حساب کہتا ہے، کیلکولیٹر کہتا ہے کہ اگر ہم سچ بولنے جائیں تو نقصان نہیں، نہیں ہو سکتا نقصان. 200 میں وہ برکت ہوگی جو 300 میں نہیں ہوگی. ایک صاحب ہمارے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اس وقت میں جہاں کام کر رہا ہوں، جہاں کام میں نے شروع کیا ہے، تو میری تنخواہ اتنی ہے اور یہ بالکل تعاون نہیں کرتے ہمارے ساتھ. کیا تعاون نہیں کرتے؟ کہ ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ اتنا دیتے ہیں، اگر اتنا ہی ہم حکومت کو بتائیں تو حکومت اتنا دے گی. تو اتنا دونوں کو ملا کر ہمارا خرچہ پورا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ہم آپ کے یہاں آنے سے پہلے جس جگہ کام کر رہے تھے وہاں ہم اتنا کماتے تھے، بتلاتے اتنا تھے اور حکومت سے اتنا ملتا تھا، تو آپ کے یہاں جتنا ملے گا اس سے دگنا ہو جاتا تھا. وہاں آپ کے یہاں سچ بولیں گے تو آپ کی طرف سے اتنا ملے گا، حکومت اتنا دے گی. وہاں ہم جھوٹ بولتے تھے تو وہاں سے اتنا ملتا تھا، حکومت سے اتنا، وہ دگنا ڈبل ہوتا تھا وہ. مگر اس کے باوجود ہر سال ہم مقروض ہوتے تھے، قرض لینا پڑتا تھا. تو ہمیں پتا ہے، پریکٹیکلی ہمیں معلوم ہے کہ ہماری ضرورتیں اتنی رقم سے پوری نہیں ہو سکتی. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کے سر پہ قرض کتنا ہے؟ تو انہوں نے بتایا مجھے 2500-3000 پاؤنڈ جو کچھ بھی قرض تھا اس وقت. میں نے کہا 2500-3000 تو قرض ہے ہی نا آپ کے ذمے؟ کہا کہ ہاں ہے ہی. میں نے کہا ایسا کرو کہ جہاں آپ کام کر رہے ہیں اور انہوں نے اپنا اصول یہ بنایا ہے کہ بھائی سچ بولنے کا، تو جھوٹ بول کے بھی آپ نے دیکھا مقروض رہے، اب سچ بول کے بھی تو دیکھو. تو 12 مہینے تک سچ بولو، 1 سال پورا، اور اس میں اگر قرض بڑھ گیا تو وہ میں ادا کر دوں گا، اس کے بعد آپ کو اختیار ہے جو کرنا ہو کرو، مگر 12 مہینے سچ بول کر کے بھی تو دیکھو. نہیں نہیں آپ کیوں ادا کریں گے، یہ تو میرا مسئلہ ہے. میں نے کہا نہیں، میں آپ کو تسلی دے رہا ہوں کہ 500 پاؤنڈ، 800 پاؤنڈ، 1000 پاؤنڈ، 1200 پاؤنڈ جو کچھ بڑھ جاوے آپ کے ذمے قرضہ، وہ میرے ذمے، میں دے دوں گا آپ کو. سچ بول کر دیکھو تو صحیح. انہوں نے کہا بہت اچھی بات. انہوں نے کام کیا. سال کے اخیر میں یا کچھ سال کے اخیر کے بعد، 1-2 مہینے گزرنے کے بعد، جب میرے ذہن میں وہ بات آئی تو میں نے ان کو پکڑ لیا ایک دن اور میں نے کہا بھائی کیا حال ہے تمہارا فائنینشیل؟ تو انہوں نے کہا کہ پہلی بات تو یہ کہ اس سال قرض سر پہ بالکل نہیں آیا، اور دوسری بات یہ کہ پہلے کا جتنا قرض تھا وہ بھی ادا ہو گیا. اب تفصیل ہم نے نہیں پوچھی، ہو سکتا ہے اسی میں برکت ہوئی ہو، ہو سکتا ہے کسی نے کچھ ہدیتن مال دے دیا ہو، ہو سکتا ہے فیملی میں کسی کا انتقال ہوا ہو تو میراث میں کچھ ملا ہو، بٹوارا ہوا ہو، جو کچھ بھی ہو. یہ اپنا میں واقعی عرض کر رہا ہوں جو میں نے خود مشاہدہ کیا. یہ تو ایک سچ اور جھوٹ پر بات آ گئی. اسی طرح ہر گناہ میں تو دل میں یہ یقین بٹھاؤ کہ گناہ میں، بھائی لاجک، اب لاجک پر آؤ، لاجک بھی یہی کہتی ہے. اللہ جب یہ فرماتے ہیں کہ بیدہ الخیر، کہ خیر اور شر سب میرے ہاتھ میں، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں نفع اور نقصان کا اتنا ہی مالک ہوں جتنا اللہ چاہے، میں ہرگز نفع اور نقصان پر قدرت نہیں رکھتا سوائے اس حصے کے جس کو اللہ چاہے. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اس دنیا میں تمہاری مشیت نہیں چلتی، رب العالمین کی مشیت چلتی ہے. ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف له الا هو وان یریدک بخیر فلا راد لفضلہ. اگر اللہ تعالیٰ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو اس نقصان کو کوئی دور نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ تمہیں خیر اور بھلائی پہنچانا چاہے اس خیر اور بھلائی کو کوئی دور نہیں کر سکتا. بس یہ ہمارا عقیدہ ہے، لاجک بھی یہ، ہم نے اللہ کو جب نافع مانا کہ نفع اس کے ہاتھ میں نقصان بھی اس کے ہاتھ میں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اللہ کی فرما برداری کریں اور اللہ آپ کو نقصان پہنچائے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اللہ کی نافرمانی کریں اور اللہ آپ کو نفع پہنچائے؟ نا، یہ نہیں ہو سکتا. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جب غزوہ تبوک میں نہیں جا سکے، مشہور واقعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے تھے تو دل میں خیال آنے لگا کہ اب میں کیا کروں، مجھ سے پوچھیں گے کہ کیوں نہیں آیا تھا غزوہ تبوک میں. اب میں اگر کہتا ہوں کہ کوئی عذر نہیں ہے، کوئی عذر نہیں، میری غلطی ہے، تو جہاد جیسے مقدس فریضے کی ادائیگی کے لیے جب نفیر عام ہوا، عام اعلان ہوا اور فرض عین ہو گیا، اس وقت بھی تم نہیں آئے، بہت بڑا قصور. پتہ نہیں کیا کریں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. مگر فرماتے ہیں کہ میں نے پکا ارادہ کر لیا کہ نجات سچ ہی میں ہے، جھوٹ میں نجات نہیں. میں یہ کہہ سکتا تھا کہ میں بیمار تھا، میں یہ کہہ سکتا تھا کہ اسباب نہیں تھے، سفر بہت لمبا تھا، بہت کچھ کہہ سکتا تھا. اور خود فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جانتے ہیں کہ مجھے قوت گویائی عطا کی گئی ہے، میں بحث و مباحثہ میں فریق مخالف کو بہت جلدی زیر کر دیتا ہوں، باتیں بنانا مجھے آتا ہے، باتوں کو ٹوسٹ کرنا آتا ہے، سب کچھ میں کر سکتا ہوں، مگر اب اللہ کے حکم کے ماتحت زندگی گزارتا ہوں، ان سب چیزوں سے توبہ کر لی ہے. کہ میں نے پکا ارادہ کر لیا کہ سچ بولنا ہے. دوسروں نے بھی بہت مشورے دیے کہ بھائی ادھر ادھر کی کچھ باتیں کہہ دینا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنا کہ میرے لیے آپ مغفرت طلب کیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ اللہ اس کے قصور کو معاف فرما دے، تو ان کی دعا سے ہی تیرے قصور تو معاف ہو جائیں گے. مگر انہوں نے کہا کہ نہ، سچ بولوں گا. اور سچ بولنے کی انہوں نے وجہ کیا بیان کی؟ یہی بیان کی انہوں نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج اگر جھوٹ بول کر میں آپ کو خوش کر دوں تو مجھے یقین ہے کہ آئندہ مستقبل میں مجھ سے کوئی ایسا کام ہو جائے گا جس سے اللہ آپ کو ہمیشہ کے لیے مجھ سے ناراض کر دیں گے. تو تھوڑی دیر کے لیے آپ خوش ہو جائیں اور پھر ہمیشہ کے لیے ناراض ہو جائیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ ناراض ہو جائیں میرے سچ کی وجہ سے، اور اللہ تعالیٰ شانہ ایسے اسباب میرے لیے پھر مہیا کریں کہ آپ ہمیشہ کے لیے مجھ سے راضی ہو جائیں. دیکھو یہ سچ بولنے کا عمل کیا جس میں بظاہر نقصان تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ بھی ان کے ساتھ بات نہ کی جائے. 50 دن تک کسی نے بات نہیں کی، 50 دن تک کوئی بات ہی نہیں کر رہا ہے. اب ایک جگہ پر رہنا 50 دن تک اور کوئی بات نہ کرے، اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ میں اپنے چچازاد بھائی ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا، جو میرے یار بھی تھے، چچازاد بھائی بھی اور یار بھی، بڑی یاری تھی ہماری. تو میں نے کہا یہ ابو قتادہ، تمہیں میرے بارے میں یقین ہے یا نہیں کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اور میں سچا مسلمان ہوں؟ تو کہا کہ ابو قتادہ نے کہا کہ اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں، ہم کچھ نہیں جانتے. یعنی غم و اندوہ کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, مگر نہیں, نہیں. سچ, سچی بات کہی اور سچ پر جمے رہے. یہ تو ایک مثال دے رہا ہوں, صرف ایک عمل, ایک گناہ اور ایک عمل. سچائی میں نفع ہی نفع ہے اور جھوٹ میں نقصان ہی نقصان ہے. وقتی طور پہ سچ میں نقصان نظر آئے گا, مگر انجام کار نفع ہی نفع. اور جھوٹ بولنے میں وقتی نفع نظر آئے گا, مگر انجام کار نقصان ہی نقصان. بعد میں کیا ہوا آپ سب جانتے ہیں. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے قرآن آیات نازل فرمائی اور کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف ہوئی. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعه العسر وراجعنا وعلى الثلاثه الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت. کہ اللہ تعالی شانہ ان تین حضرات کی طرف بھی متوجہ ہوا جن کے توبہ کے معاملے کو مؤخر کر دیا گیا تھا کہ بعد میں دیکھیں گے ان کا. تو بس میرے بھائیو, اسی پر اکتفا کرتا ہوں کہ ہم میں سے ہر شخص کے لیے چاہیے کہ علم حاصل کرے, علم کو بڑھائیں. یہ بہت ضروری ہے. اس سے کہ علم نہیں بڑھے گا تو پتہ نہیں چلے گا کہ حلال حرام کیا ہے, جائز ناجائز کیا ہے. اور جب اچھا خدا سے ڈرنے والا مفتی, اچھا عالم اور رجوع بھی ایسے لوگوں ہی کی طرف کرنا چاہیے جن کو آخرت کی فکر ہے, جن کو خود کی آخرت کی بھی فکر ہے اور ہماری آخرت کی بھی فکر ہے. جب وہ ایک بات کہہ دیں کہ نہیں آپ اس میں مت پڑھیے, بس پھر ہاتھ کھینچ لو, ہاں یہ کام آپ کر لیجئے اس لیے کہ ضروری ہے, کر لو اس کو. حضرت حکیم الامت تھانوی نور اللہ مرقدہ کے پاس ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں. تو حضرت نے دیکھا کہ یہ ایسے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جن میں میراث کی صحیح تقسیم نہیں ہوتی, میراث کی صحیح تقسیم نہیں ہوتی. حضرت دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ صحیح طلب لے کر آیا ہے یا نہیں, اس لیے کہ پیری مریدی جو ہمارے یہاں ہے اور ہمارے بزرگوں کے یہاں ہے, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مرید اپنے شیخ سے دین سیکھے اور اپنے شیخ کی رہنمائی میں دین پر چلے. بس اتنی ہے پیری مریدی ہمارے یہاں. نذرانے, ہدایا, دعوتیں, خدمتیں, یہ سب پیری مریدی کا حصہ نہیں ہے. تو وہ کوئی دکان لے کر کے نہیں بیٹھے ہوئے تھے کہ جتنے زیادہ مرید اتنے نذرانے زیادہ. وہ تو دیکھتے تھے کہ یہ مرید بھی ہے یا نہیں. مرید کا معنی اللہ کو چاہنے والا, اللہ کا ارادہ لے کر آنے والا کہ میں اب اللہ تک پہنچنا چاہتا ہوں اور آپ کی مدد چاہیے, آپ کا تعاون چاہیے, آپ ہماری گائیڈنس کیجیے. تو ٹیسٹ کرتے تھے, تو امتحان لیا اور کہا کہ بھائی دیکھو تمہارے خاندانوں میں میراث کی صحیح تقسیم نہیں ہوتی, تو تمہارے والد نے بھی پتہ نہیں صحیح تقسیم کی یا نہیں, تمہارے دادا نے پتہ نہیں صحیح تقسیم کی یا نہیں, تمہارے پر دادا نے پتہ نہیں صحیح تقسیم کی یا نہیں, حساب کرو پورا اور جتنا اہل حق ہے ان کو ان کے حقوق پہنچاؤ. وہ تیار ہو گیا کہ حضرت اس کے لیے میں تیار ہوں, میں تو دین ہی تو سیکھنے کے لیے آیا ہوں, اگر لوگوں کے حقوق میرے ذمے ہیں تو میں ادائیگی کے لیے تیار ہوں. خاندان کا نقشہ تیار کیا گیا جہاں تک اس کے علم میں تھا. بندہ اتنا ہی تو مکلف ہوتا ہے جتنا اسے یاد ہو, اور پھر پہلے کس کا انتقال ہوا, پھر یہ وارث ہوا, اس میں سے کسی کا انتقال, سارا حساب حضرت نے وہاں خانقاہ میں مفتیوں کے ساتھ مل کر کیا. اور جو زندہ رشتے دار تھے, کوئی یہاں رہتا تھا کوئی وہاں رہتا تھا, جیسے ہم لیسٹر میں رہتے ہیں, ہمارا کوئی رشتے دار بلیک برن میں رہتا ہوگا, کوئی لندن میں رہتا ہوگا, کوئی پیچھے انڈیا میں ہمارے گاؤں بھریا میں رہتا ہوگا, کوئی کینیڈا چلا گیا ہوگا. تو انڈیا ہی میں, غیر منقسم انڈیا, تقسیم ابھی نہیں ہوا تھا, اس میں جہاں گئے تھے. اب اس زمانے میں غریب لوگ بیچارے ریل سے کہاں کہاں تک کا سفر. تو حساب ہوا, حساب ہوا تو کسی کے کسی کا اس کے ذمے ایک روپیہ تھا, کسی کے 50 پیسے تھے, سب لسٹ بنی. اور کہا کہ پہلے ان حقوق سے فارغ ہو جاؤ, پھر مرید ہونے کے لیے آؤ. اب یہ جا رہا ہے, سفر کر کے جا رہا ہے, تو وہ جو ریل کا کرایہ تھا وہ اس سے زیادہ تھا جو اسے دینا تھا, مگر جا رہا ہے لمبا سفر کر کے کہ میرے ذمے یہ حق. پندرہ بیس پچیس جتنے آدمیوں کو ان کے حقوق دینے تھے, سب کے ساتھ معاملہ نمٹ گیا, کسی نے لے لیا, کسی نے دل سے معاف کر دیا. یہ آئے اور کہا کہ حضرت اب مجھے مرید کر لیجئے, اس سے کہ جس جو کام آپ نے میرے ذمے لگایا تھا اس سے میں فارغ ہو گیا. دیکھو آخرت کی فکر ہی. یہ نہیں سوچا کہ زمین بیچوں گا تو کیا ہوگا, گھر بیچوں گا تو میرا کیا ہوگا, نہیں, اللہ کا حکم. تو حضرت نے فرمایا کہ جن جن لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کر کے آئے ہو ان پر خط روانہ کرو. اور اس زمانے میں وہ پوسٹ میں ایسی کوئی سسٹم تھی کہ جوابی اسی کے اندر پھر وہ جواب بھی ادھر سے مفت میں لکھ سکتا تھا, تو جوابی کارڈ بھیجو تاکہ ان کے سر پر کوئی بوجھ نہ آئے. جوابی کارڈ بھیجو اور ان سے کہو کہ مجھے اطلاع کرے کہ اس نے ہمارے حق کی ادائیگی کر لی ہے اور یہ فارغ ہو گیا ہے. تو جاؤ پندرہ بیس پچیس جتنے بھی کارڈ ہیں لے آؤ پوسٹ آفس میں سے اور یہاں بیٹھ کر کے لکھو. وہ تو سچا آدمی تھا, وہ گیا اور پندرہ بیس آدمی کارڈ لے کر کے آ گیا اور بیٹھ گیا خانقاہ میں. حضرت پہلے ہی سے منتظر تھے, حضرت نے فرمایا کہ بس ہو گیا کام بس. اور حضرت نے فرمایا کہ یہ کارڈ اب آپ ہمیں بیچ دیجیے, اس لیے کہ ہمارا تو روز مرہ کا یہ کام ہے لوگوں پر خط لکھنا, ہم تو صرف آپ کی آزمائش کر رہے تھے, یہ ہمیں اب بیچ دیجیے یہ کارڈ. اس کے بعد اسے مرید بنایا. دیکھ لیا آپ, یہ فکر پیدا ہو جائے دل میں, یہ فکر پیدا ہو جائے کہ آئندہ زندگی میں اللہ کی کوئی نافرمانی نہ ہو اور پچھلی زندگی میں جو ہوئی ہے اس سے سچی پکی توبہ, اور سچی پکی توبہ کرنے کے بعد جو چیز ہمارے ذمے رہ جاتی ہے, جیسے نماز کی قضا ہے, زکوٰۃ کی ادائیگی ہے, کچھ چیزیں توبہ کے بعد بھی باقی رہتی ہے, کسی کا مال ہے ہمارے ذمے, اس کی ادائیگی کی فکر. اللہ تعالی شانہ اسباب پیدا فرمائیں گے ادائیگی کے اسباب. میں ایسے شخص کو جانتا ہوں جو ہماری اس مجلس میں اہتمام سے آتے جاتے رہے ہیں, کہ مجلس میں معاملات کی اور دوسروں کے حقوق کی ادائیگی کے بارے میں بار بار چونکہ تذکرہ ہوتا ہے, انہوں نے عزم کر لیا کہ بھئی جب سے یہاں تعلق پیدا ہوا ہے اس کے بعد سے تو معاملہ بہت صاف ہے, مگر پچھلے معاملات بھی کچھ ہیں. تو مجھ سے ملاقاتیں کی, ملاقات کر کے بات چیت, یہ وہ مسلم غیر مسلم ہر ایک کے ساتھ ان کے معاملات رہتے تھے, اور پھر 25-30-40 سال کے, مگر پرانے دفتروں کو کھول کھول کر, اپنے حافظے پر زور لگا لگا کر سارے معاملات انہوں نے درست کی, سارے معاملات, اور کئی ہزار پاؤنڈ کا خرچہ ہوا. اور پھر غیر مسلم اس کے وارث کو تلاش کرنا, وارث جو ہے وہ اسے قبول نہ کرے, جبرن اسے دینا, مگر ان کی زندگی میں کوئی فرق نہیں آیا. مالی اعتبار سے ان کی پوزیشن کوئی ویک نہیں ہوئی, بلکہ اللہ نے اور برکتیں عطا فرمائی. بھائی ایک شخص جو ہے ایک انداز سے چل رہا ہو, اتنی برکت ہے کہ عافیت والی زندگی ہے, اور اچانک وہ پچھلا حساب کرے اور سر کے اوپر 35,000 کا قرضہ آ جائے, 40,000 کا قرضہ آ جائے, کیسے ادا کرے گا آدمی؟ مگر نہیں, انہوں نے طے کر لیا تھا. وہ ڈر رہے تھے کہ غیر مسلم, میں نے ایک مرتبہ یہاں مجلس میں کہا تھا کہ غیر مسلم کے ساتھ معاملے میں بہت احتیاط کرنا چاہیے, اس لیے کہ وہ اگر قیامت کے دن کھڑا ہو گیا سامنے, وہ تو ہمیں جہنم میں لے کر ہی جائے گا, وہ ہمیں نہیں چھوڑے گا, وہ معاف نہیں کرے گا. ایک مسلمان تو معاف بھی کر سکتا ہے, غیر مسلم معاف نہیں کرے گا. ایک بات تو یہ تھی, اور دوسری بات جو بہت اہم تھی مگر اس پر اب مزید بات عرض نہیں کی جا سکے گی, وہ یہ ہے کہ اپنی اولاد پر محنت کرو, اپنی اولاد پر محنت کرو, وہ دین پر رہیں, وہ اللہ کی فرما بردار ہو جائیں, اس کے لیے ہر ممکن کوشش کرو. سب سے بڑا اسٹ یہ ہے, سب سے بڑی پونجی یہ, آپ غریب ہیں, فقیر ہیں, مسکین ہیں, مگر اولاد آپ کی اللہ کی فرما بردار ہے تو دنیا میں بھی آپ کو راحت پہنچائے گی اور مرنے کے بعد بھی آپ کو راحت پہنچائے گی. اور آپ کے پاس سب کچھ ہے, سب کچھ, ہر قسم کی راحت ہے, مگر اولاد اگر بے راہ روی کی شکار ہو جائے تو آدمی بے چینی میں تڑپتا رہتا ہے. اور اولاد ایسی چیز نہیں ہے کہ جسے آگ کر کے گھر سے نکال کر نظروں سے دور کر کے آپ بھول سکیں. دوستوں کو آپ بھول سکتے ہیں, بیوی کو طلاق دے کر آپ بھول سکتے ہیں, اولاد ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ بھول سکیں. وہ دنیا میں بھی تڑپ آئے گی اور مرنے کے بعد کچھ کام نہیں آئے گی, بلکہ قیامت کے دن اللہ کے دربار میں مقدمہ دائر کرے گی کہ میں آج جہنمیوں میں اس لیے کھڑا ہوں اور کھڑی ہوں کہ میرے باپ نے میری جیسی تربیت کرنی چاہیے تھی نہیں کی تھی. اس لیے اولاد کی تربیت, تربیت کے اصول سیکھا جائے, اور تربیت محبت کے ساتھ کی جائے, پیار, محبت, شفقت. ہمارے حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ, حاجی محمد فاروق صاحب رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے تھے کہ اولاد کو سونے کا نوالہ کھلاؤ, سونے کا نوالہ کھلاؤ, یعنی بہتر سے بہتر غذا کھلاؤ, اچھی رہائش ہو, اچھے کپڑے ہو, سب کچھ اچھا اچھا دو, مگر نگاہ ان کے اوپر ہمیشہ شیر کی رہے, نگاہ شیر کی ہو اور نوالا سونے کا ہو, سٹک اینڈ کیرٹ بوتھ, دونوں. اور محبت پیدا کرو ان کی دلوں میں, شاگردوں میں, مریدوں میں, بچوں میں, جو ہماری نگرانی میں ہوتے ہیں ان کے دلوں میں ہمارے لیے اگر محبت نہ ہو تو کچھ نہیں ہو سکتا, کچھ نہیں ہو سکتا, ہر کوشش بیکار جائے گی, ہر کوشش بیکار. اس سے بچپن سے ان کے دلوں میں محبت پیدا کرو. محبت اگر ان کے دلوں میں پیدا ہو گئی ماں باپ کی, اور پھر اس محبت کو استعمال کرو ان کو صحیح رخ پہ چلانے کے لیے, یہ محبت بیٹ کی طرح ہے. پھر آپ تھوڑے ناراض ہو گئے ان پر اثر ہوگا, آپ کی خوشی کے لیے وہ مر مٹیں گے, آپ کو خوش رکھنے کے لیے آپ جو ان سے مطالبہ کریں گے وہ کریں گے, ورنہ ڈنڈے کے زور سے کوئی نہیں چل سکتا. محبت کا فقدان ہوتا ہے پھر کچھ نہیں. اس لیے محبت اور شفقت کے ساتھ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرو. بس یہ بچے ہی ہیں جو ہمیں دنیا میں بھی کام آئیں گے, آخرت میں بھی انشاءاللہ کام آئیں گے. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو عمل کے بارے میں بھائی یہ ہے کہ یہ بنیادی چیز کہ علم ہو اور اس کے ساتھ یقین, یقین ہوگا تو آدمی کسی طرح بھی اپنے آپ کو سمجھا سکے گا کہ نہ اللہ کی نافرمانی میں فائدہ نہیں ہو سکتا، اللہ کی فرما برداری میں نقصان نہیں ہو سکتا، اور اس سے آگے اوپر والا درجہ کہ اللہ سے محبت ہی پیدا کر لے. اس لیے کہ جہاں محبت پیدا ہو جاتی ہے پھر وہاں لاجک واجک کچھ نہیں دکھتا. ہو کسی لڑکی سے محبت پیدا ہو جاتی ہے تو پورے خاندان والے سمجھاتے ہیں کہ اس سے شادی کرنے میں یہ نقصان ہے، یہ نقصان ہے، یہ نقصان ہے، یہ نقصان ہے. نہ، بس محبت ہو گئی، ختم. اب محبت میں برابر ہے وفا ہو کہ جفا ہو، ہر چیز میں لذت ہے اگر دل میں مزہ ہو. تو کہتے ہیں کوئی بات نہیں، سارے نقصانات اٹھا لیں گے مگر اس کو تو ہم نہیں چھوڑنا چاہتے. تو یہ کسی ایسے شخص سے وابستگی سے یہ دولت ملے گی جس کے دل میں اللہ کی محبت ہے. اللہ کی محبت دل میں اتر جائے، اللہ کی یاد دل میں رچ بس جائے، اللہ سے لگاؤ پیدا ہو جائے، پھر بس معاملہ سب. تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. ہم بچے ہی تو ہیں، ہم اللہ سے جب مانگتے ہیں تو بچہ کبھی کبھی سادگی میں نہ مانگنے کی چیز بھی مانگتا ہے، تو کہ میں اہل وہل تو نہیں مگر دیکھو پھر بھی تیرے عشق کو نہیں، تیرے عشق کی انتہا کو چاہ رہا ہوں. تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. جنت مبارک رہے زاہدوں کو، جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں. مجھے جنت ونت سے کیا لینا، مجھے تو آپ چاہیے. حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ ایک دن نکلی، ایک ہاتھ میں آگ دوسرے ہاتھ میں پانی. کسی نے پوچھا کہ کہاں جا رہی ہے، تو کہنے لگی کہ میں نے زاہدوں کو اور عابدوں کو دیکھا کہ وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں یا تو جنت کے حصول کے لیے یا جہنم سے بچنے کے لیے. جا رہی ہوں کہ اس آگ سے جنت کو جلا دوں، اس آگ سے جنت کو جلا دوں اور اس پانی سے جہنم کو بجھا دوں تاکہ جنت بھی نہ رہے جہنم بھی نہ رہے. پھر یہ سارے عابد اور زاہد عبادت کریں اللہ کی تو صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں. تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے. دل پر محنت کی جائے، خانقاہوں میں اسی لیے جایا جاتا ہے، مشائخ سے رابطہ اسی لیے کیا جاتا ہے. پیری مریدی کا ہمارے یہاں مقصد یہی ہے کہ اللہ کی محبت حاصل ہو جائے. تو ہر ہر قدم پر یہ دیکھا جائے کہ میں کہیں اللہ کی نافرمانی تو نہیں کر رہا ہوں، اور جہاں موقع مل جائے ایسے اعمال کا جو فرض نہیں ہے واجب نہیں ہے مگر سنت ہے مستحب ہے نفل ہے کر گزرو. کبھی کبھی یہ ایک عمل آخرت میں نجات کے لیے کافی ہو جاتا ہے. رحمت حق بہانہ می جویت، حق تعالی شانہ کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے. شاید یہی ایک عمل ولایت تک پہنچنے کا ذریعہ بن جائے اور حرام سے بچنے کا اہتمام ہو، مکروہ تحریمی سے بچنے کا اہتمام ہو، مکروہ تنزیہی سے بھی بچنے کا اہتمام ہو، کیا پتا اللہ اسی سے راضی ہو جائے. اور اولاد کی تربیت، اولاد کی بالکل بچپن سے اولاد کی تربیت کرو. جب بچے، بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ گھر والی ہماری امید سے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے تاکہ بچہ نیک اور صالح ہو، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اب بچے کا وجود تو پیٹ میں ہو گیا ہے، بچے کا وجود تو ہو گیا پیٹ میں، اب خود جو ماں ہے وہ برے ماحول سے اور بری صحبت سے اپنے آپ کو بچائے، برے ماحول سے بری صحبت سے بچائے، اچھے ماحول میں اچھی صحبت میں بیٹھے، اور خود جو ہے خود برے کام کر کے اپنے ہونے والے بچے کے لیے برا ماحول نہ بنے، خود بھی اچھے کام کرے، خود برے اعمال کر کے بری صحبت نہ بنے. ماں باپ اچھے رہیں، اچھی جگہوں پر رہے، نیک اعمال کریں تو ہونے والا بچہ انشاءاللہ نیک بنے گا. اور بچے کے پیدا ہوتے ہی اس کے دائیں کان میں اذان کہی جائے، بائیں کان میں اقامت کہی جائے، پھر کسی بزرگ سے تحنیک کرائی جائے، سب سے پہلے کسی نیک آدمی کا تھوک اس کے پیٹ میں جائے، ماں کے دودھ سے بھی پہلے. یہ ساری چیزیں کرنے کے لیے ہماری شریعت نے کہا، یہ بتلانے کے لیے کہ بالکل شروع ہی سے تربیت کی فکر کرو, اچھا نام رکھا جائے, دودھ پلایا جائے ماں کا, بسم اللہ بول کر دودھ پلائے, اگر وضو با وضو ہو کر کے دودھ پلائے تو اور اچھا. اور پھر آہستہ آہستہ اس کی تربیت کی جائے. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرماوے, برے اعمال سے ہماری حفاظت فرماوے. جو برے اعمال ہم سے ہو گئے ہیں ماضی میں, اللہ تعالی اس کے اثرات اور اس کی نحوست کو دور فرمائے. اس لیے کہ یہ اچھے اعمال کی برکتیں بھی بہت دیر تک رہتی ہیں اور برے اعمال کی نحوست بھی بہت دیر تک رہتی ہے, اور کبھی کبھی اچھے اعمال اور کبھی کبھی برے اعمال کی نحوست موت کے وقت بھی آ کر ستاتی ہے. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے, اور اللہ تعالی بچوں کی صحیح تربیت کے بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.